مولانا عبدالاحد فخردین ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے محض اپنی توفیق سے بغیر کسی استحقاق کے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ اس بات کا احساس ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، زبان سے بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور دلوں میں بھی یہ احساس رہے۔ اس طرف ہم نے گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے باتیں رکھی تھی، تو یہ اللہ کا انعام ہے، احسان ہے، ہم اس کی قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ مزید انعامات عطا فرمائے گا، اللہ راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر اس انعام کی ہم نے ناقدری کی تو پھر اللہ ناراض ہوتے ہیں، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں۔ خاص کر کے قدر یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو گناہوں سے بچ کر گزارنے کی پوری کوشش کریں اور اچھے اعمال، نیک اعمال کی طرف ہم متوجہ رہیں اور اس کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اگر یہ دو کام ہم لوگوں نے کر لیے تو انشاءاللہ یہ رمضان کی قدر کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اگر ان دو کاموں میں ہم نے کوتاہی کی تو رمضان کی ناقدری کرنے والوں میں اللہ نہ کرے ہمارا شمار ہو جائے۔ وہ دو باتیں پھر سے سن لیجئے، نمبر ایک، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اس کی فکر، اس کی کوشش، اور نمبر دو، اچھے اعمال کی طرف بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اچھے اعمال کی طرف لپکنا، نیک اعمال کی طرف آگے بڑھنا، اچھے اعمال کے ساتھ، نیک اعمال کے ساتھ اس مہینے کو گزرنے کی فکر کرنا، کوشش کرنا، ان دو چیزوں کی طرف پورے مہینے میں ہم متوجہ رہیں تو انشاءاللہ ہم اس رمضان کی قدر کرنے والے بنیں گے۔ اور اگر گناہوں کے ساتھ اگر ہم نے زندگی گزاری اور اچھے اعمال کے ساتھ ہم نے زندگی بسر نہیں کی تو اللہ نہ کرے کہیں ناقدری کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رمضان کی قدر کرنے والے بنے، ناقدری کرنے والے نہ بنے۔ اور قدر کرنے کا مطلب میں نے بتا دیا، دو چیزوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کی فکر اور نیک اعمال کی طرف متوجہ رہنا۔ دوسری بات، عام طور پر چند چیزیں ہیں جن میں ہم کوتاہیاں کرتے ہیں اور ان کوتاہیوں کی وجہ سے بھی رمضان کی بڑی ناقدری ہوتی ہے، تو میں آج ان کوتاہیوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ جانے یا انجانے میں ہم سے اگر یہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں تو ہم ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی فکر کریں، کوشش کریں، بلکہ سننے سے پہلے ہی نیت کریں انشاءاللہ ان کوتاہیوں سے ہم دور رہیں گے۔ اگر یہ کوتاہیاں ہمیں پائی جا رہی ہیں، نہیں ہے تو بہت بہتر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی کوتاہی جو ہم سے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم فجر میں سحری کا کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کبھی کبھار نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ سحری کھانا سنت ہے اور فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، یا سنت تو کر لیا اور فرض چھوڑ دیا، تو یہ کوتاہی بالکل نہ کریں۔ فجر کے بعد، نماز کے بعد آپ لوگ جا کر سوئیں، وہ کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ کہ اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ آدمی اشراق کے بعد سوئے۔ اس پر ہم نے ایک تفصیلی گفتگو کی ایک جمعے میں کہ رمضان، معاف کیجئے، رمضان نہیں، فجر کے بعد کا وقت تقسیم رزق کا وقت ہے، بڑا بابرکت وقت ہے، اس میں سونا کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ جن کو ڈیوٹیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، وہ الگ بات ہے، بیچارے پورے پورے دن ڈیوٹی میں رہتے ہیں، ان کو سونے کا موقع نہیں ملتا، ان کی اپنی مجبوری ہو سکتی ہے رمضان میں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں بہت سارے وہ بچے طلبہ ان کی چھٹیاں رہتی ہیں، اور بہت سارے وہ لوگ جو چھٹیوں پر رہتے ہیں وہ بھی جا کر سو جاتے ہیں۔ یہ ناقدری ہے۔ فجر کے بعد سونے کی عادت چھوڑ دیں، سزا لینی کہہ رہا ہوں، زندگی کے لیے کہہ رہا ہوں، فجر کے بعد سونے کی عادت چھوڑ دیں، اس سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے رزق میں۔ رزق کی برکت آدمی کو حاصل ہوتی ہے جب وہ فجر کے بعد جاگتا رہے، کم سے کم اشراق تک، اشراق معنی سورج طلوع ہونے تک، اس کے بعد آپ کو ضرورت محسوس ہو سو جائیں۔ لیکن صبح صادق سے لے کر اشراق تک کا جو وقت ہے یہ بڑا بابرکت وقت ہے، اس میں آپ نہ سوئیں، عادت بنائیں۔ دو چار دن تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد عادت ہو جاتی ہے، پھر کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو بہت تکلیف ہوتی ہے بعض وقت کہ آدمی اس کی طرف بڑی کوتاہی کرتا ہے۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین وہ فجر بعد سونے کو ناپسند کرتے تھے، وہ نہیں سوتے تھے۔ آج بھی اللہ کے نیک بندے، اہل اللہ، اولیاء اللہ بالعموم فجر کے بعد نہیں سوتے، سونا ہے تو پھر اشراق کے بعد۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے، رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پوری زندگی کے ساتھ خاص ہے۔ تو ہم فجر میں اٹھتے ہیں بہت جلدی اور سحری کھا کر سو جاتے ہیں، اور نماز چوپٹ، یہ نہ ہو، بلکہ ہم سحری کھانے کے بعد، توجہ رکھنا باتیں نہ کرے، سحری کھانے کے بعد سیدھے مسجد آ جائیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے مسجد آ کر کریں گے کیا؟ مسجد آ کر آپ دو رکعت سنت پڑھ لیں، اگر آپ نماز اذان سے پہلے ہی آ چکے ہیں تو تہجد پڑھ لیں، دعا میں مشغول ہو جائیں، ذکر میں مشغول ہو جائیں، درود شریف پڑھ لیں، تلاوت کی طرف متوجہ رہیں۔ بہت سارے نیک اعمال ہم اس وقت کر سکتے ہیں مسجد میں آ کر۔ مان لیجئے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو بھی بیٹھے رہیں، کیا فائدہ؟ نماز کا ثواب تو ملتا ہی رہے گا۔ جو لوگ مسجد میں پہلے آ جاتے ہیں، ابھی جماعت نہیں کھڑی ہوئی، آدھا گھنٹہ باقی، ایک گھنٹہ باقی ہے، اب ایک گھنٹہ خالی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہیں، کچھ آپ نے عمل نہیں کیا، آپ کو ایک گھنٹہ نماز پڑھنے کا مفت میں ثواب ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنی مسجد چھوڑ کر دوسری مسجدوں میں بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں 5 منٹ میں جماعت کھڑی ہوتی ہے، وہاں 10 منٹ میں کھڑی ہوتی ہے، اپنی مسجد میں گائیں گے تو 20 منٹ میں کھڑی ہوگی۔ تو بھائی مسجد میں بیٹھنے کی عادت بنائیں۔ مسجد میں بیٹھنا مستقل عبادت ہے، مستقل ثواب ہے، اور جتنی دیر بیٹھیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ آدمی 2 گھنٹے پہلے آ کر بیٹھا، کچھ نہیں کیا، خالی بیٹھا رہا، 2 گھنٹے اس کو نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کے حوالے سے میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آدمی نماز میں لکھا جاتا ہے جب تک کہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے، کچھ نہیں کر رہا، خالی انتظار نماز کا، جماعت کھڑی بھی، آپ بیٹھے ہوئے، آپ کو مفت میں ثواب ہے۔ کس کا ثواب؟ نماز پڑھنے کا ثواب ہے، حالانکہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، خالی بیٹھے ہوئے، چونکہ نماز کے انتظار میں بیٹھے اس لیے نماز کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ تو تھوڑا مسجد میں بیٹھنے کی عادت بنائیں، نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی تھوڑی دیر۔ بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، پہلی سلام مسجد میں اور دوسری سلام گھر میں، وہ جمعے کی نماز ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، گھوڑے کی سواری پر آتے ہیں سب سے آخر میں اور سب سے پہلے بھاگ جاتے ہیں۔ مزاج بنائیں مسجد میں بیٹھنے کا۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدھا، مسجد اللہ کو پسند ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، یہاں فرشتے رہتے ہیں، یہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے، یہ پاور ہاؤس ہے، یہاں سے ایمان کی بجلیاں تقسیم ہوتی ہے پورے معاشرے میں، یہاں سے ایمان کی طاقت ملتی ہے، یہاں سے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، اسی سے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ ہمیں پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، بازار ہے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ بازار ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں اگر میں صاف صاف کہہ دوں، زبان سے تو ہم کہتے نہیں لیکن ہمارا عمل یہی بتاتا ہے، معاف کرنا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مساجد ہے اور ہم کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ؟ میں نہیں کہتا، وہ جملہ کہنا اچھا نہیں لگتا، کوئی مومن اس کو کہہ بھی نہیں سکتا، لیکن عمل سے ہمارا عمل کیا بتاتا ہے؟ مسجد سے سب سے آخر میں آتے ہیں اور سب سے پہلے بھاگتے ہیں، اس کا مطلب مسجد سے چھڑی ہوئی نا، زبان سے نہیں کہیں گے لیکن ہمارا عمل بتائے گا۔ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، وہاں ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، ہمارا دل لگا رہتا ہے، اٹھنے کا جی بھی نہیں چاہتا، دس دس گھنٹے بازار میں بیٹھے رہتے ہیں، دل لگ رہا ہے، دل لگ رہا ہے، بازار پر محنت بھی، دنیا پر محنت بھی، بازاروں میں دل لگ رہا ہے، وہ شیاطین کے اڈے ہیں، اور دین پر محنت نہیں ہوئی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر محنت نہیں ہوئی، جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہے، وہاں 10 منٹ زیادہ بیٹھنے میں پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے، 5 منٹ اگر بیان زیادہ ہو جائے تو نماز کے بعد آ کر کہہ دیتے مولانا آج 5 منٹ زیادہ ہو گیا، آج نماز لیٹ ہو گئی، آج خطبہ لمبا ہو گیا، آج تراوی لیٹ ہو گئی، 5 منٹ وہاں 5 گھنٹے بیٹھیں گے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہاں 5 منٹ زیادہ بیٹھیں گے ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے گا، یہ ہمارا حال ہے، زبان کچھ کہتے ہیں عمل سے کچھ کہتے ہیں۔ مزاج بنائیں، مسجد سے محبت رکھیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے، اور یہاں بیٹھنا مستقل عبادت اور ثواب ہے، آپ بیٹھے ہوئے احتکاف کی نیت کر لیں، احتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جتنی دیر بیٹھیں گے آپ کو مفت میں ثواب، ابھی نماز نہیں کھڑی ہوئی، نماز کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں، آپ سب کو نماز کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ ہماری وہ کوتاہیاں ہیں جو صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں بھی ہوتی ہم سے، مزاج نہیں ہے بیٹھنے کا، مزاج بنائیں، پھر دیکھیں دل لگے گا انشاءاللہ، اور آپ کی دنیا میں نہیں ماری جائے گی بلکہ اس کی برکت سے دنیا کی رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے ان کوتاہیوں میں کہ ہم فجر کے بعد نہ سوئیں، اور فجر سے پہلے سحری میں بھی جب ہم جاگتے ہیں تو جاگنے کے بعد سیدھے مسجد آئیں سحری سے فارغ ہو کر، پھر نہ سوئیں، سوئیں گے تو پھر نماز قضا ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، دوسری کوتاہی جو ہم سے ہوتی ہے، سحری میں تاخیر کرنا سنت ہے، اور ہم لوگ 1 گھنٹہ پہلے ہی سحری کر کے بیٹھ جاتے ہیں، سب نہیں، بہت سارے لوگ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتے ہیں اور سحری کر کے سو گئے، ایک تو تاخیر کرنے کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو، سحری میں تاخیر کرنا سنت ہے اور ہم 1 گھنٹہ پہلے ہی کر کے جاتے ہیں، بالکل آخر میں کرے، اذان سے 5 منٹ پہلے ختم سحری کا اعلان ہوتا ہے، اس وقت تک آپ کریں، اس وقت تک آپ کی سحری جاری رہے، یہ اصل طریقہ ہے، تحریر میں تاخیر کا مطلب یہ ہوتا ہے، بالکل آخر میں سحری ہوں، اتنی جلدی کرتے آپ نہیں سوئیں گے تو پھر کیا کریں گے، نہ سونے والوں کو بھی تو نیند آ جائے گی، چونکہ مزاج نہیں ہے مسجد میں آنے کا تو دل چاہے گا کہ تو سو جائے، تو اگر آپ تاخیر کریں گے سحری میں تو سحری میں تاخیر کرنے کی سنت بھی ملے گی اور آپ کی فجر بھی نہیں چھوٹے گی، اور سحری میں جلدی کریں گے تو تاخیر والی جو سنت ہے وہ بھی چھوٹ جائے گی اور فجر بھی چھوٹ جائے گی، سو جائیں گے۔ تو اس کی دوسری بات یہ ہے کہ آپ سحری میں تاخیر کریں بالکل آخر تک، پھر ختم سحری کا جب اعلان ہو جائے تب بند کریں۔ بہت ساری بیویاں سے مراد بوڑھی عورتیں، ان کے دماغ میں یہ رہتا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح تک چلتا رہے، کوئی حرج نہیں، صاحب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اذان اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب صبح صادق کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، وہ روزے کا وقت شروع ہو چکا ہے، اذان ہونے کا مطلب یہ ہے، اب کوئی کھا پی رہا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کی طرف ہماری توجہ ہو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح تک کھانے پینے کا اہتمام نہ ہو۔ میں نے ایسے ہی نہیں کہا، میں بہت پہلے ایک مرتبہ بنگلور میں تھا تو وہاں ایک بوڑھے اور بوڑھی دو جوڑا، بوڑھوں کا ایک جوڑا میرے ساتھ تھا، تو میں نے دیکھا وہ چبا رہی ہے اور وہ چبا رہے، تو میں نے پوچھا کیا بات ہے، کہنے لگا حی علی الصلاح حی علی الفلاح تک گنجائش ہے، سبحان اللہ کیا حال ہے۔ تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اذان اس وقت شروع ہوتی ہے جب صبح صادق داخل ہو چکا ہوتا ہے، صبح صادق شروع ہونے کے بعد اذان ہوتی ہے، تو اس لیے اس کی طرف بھی توجہ دیں کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح تک والی بات نہ ہو، اذان سے 5 منٹ پہلے آپ فارغ ہو جائیں۔ اسی طرح ایک کوتاہی ہم سے افطار کے وقت ہوتی ہے کہ ہم افطار کے وقت، عین افطار کے موقع پر بازاروں میں یا جھمیلوں میں لگے رہتے ہیں، افطار سے 5-10 منٹ پہلے اپنے آپ کو دعا کے لیے فارغ کر دیں، طے کر لیں ہمیں 5-10 منٹ اللہ سے دعا کرنا ہے، افطاری کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے. ویسے پورا رمضان قبولیت دعا کا وقت ہے. اللہ کی رحمتیں, اللہ کی برکتیں مسلسل موسلادھار بارش کی طرح رمضان کے ہر لمحے اترتی رہتی ہے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. پورا مہینہ رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے, برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے. اللہ کی رحمتیں ہم پر متوجہ رہتی ہیں. تو پورے رمضان میں ہم دعا کا اہتمام ضرور کریں, بالخصوص افطاری کے موقع پر بازار کے جھمیلوں کو چھوڑ کر ہم لوگ 5-10 منٹ متوجہ رہیں اللہ کی طرف اور دعا میں مشغول ہو جائیں. کم سے کم 5 منٹ یا 10 منٹ بالکل آخر تک لگے رہتے ہیں, اس وقت گھر میں داخل ہوتے ہیں جب اذان ہو رہی ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ تو اس وقت گھر میں داخل ہوتے ہیں گھروں میں جب مغرب کی اذان ہو چکی ہوتی ہے, اس میں تاخیر کرتے ہیں, جبکہ افطاری میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے, سحری میں تاخیر کرنا سنت ہے, افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے. یہاں بھی ایک بات یاد رکھیں, افطاری میں جلدی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اذان سے 5 منٹ پہلے روزہ کھول دیں, بلکہ اذان ہونے کے بعد, اور اذان بھی کب, جب ٹائم پر ہو. کبھی کبھار مؤذن کی غلطی سے اذان 5 منٹ پہلے ہو جاتی ہے اور پورا محلہ ماشاءاللہ روزہ کھول دیتا ہے, سب کا قضا ہوا ہے. بھٹکل میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے, بتانے کے باوجود کئی کئی محلوں میں ایسا ہوا ہے کہ اذان کہہ دی مغرب کی 5 منٹ پہلے. اب لوگ بالکل لگے رہتے ہیں, ہاتھ میں گھڑی بھی رہتی ہے لیکن متوجہ نہیں رہتا کہ بھائی گھڑی بھی دیکھ لے, کھا لیتے ہیں, بعد میں شور مچتا ہے پورے محلے میں, روزہ قضا ہو گیا سب کا. تو یہ بھی کوتاہی ہوتی ہے. افطاری میں جلدی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ وقت سے پہلے افطار کریں, بلکہ وقت مکمل ہونے کے بعد افطار کریں. اذان دینے سے وقت نہیں ہوتا, آپ اپنی گھڑی چیک کریں, گھروں میں گھڑیاں رہتی ہیں, موبائل رہتا ہے, اس میں چیک کریں, ٹائم دیکھیں, ٹائم کے بعد اذان ہوئی ہے تب آپ افطار کریں. ٹائم سے پہلے انہوں نے اذان کہہ دی غلطی سے, یا کبھی مائک چیک کرنے کے لیے یوں کر دیا, آپ روزہ کھول دیا, قضا ہو گیا, روزہ ٹوٹ گیا, اس کی بھی طرف توجہ ہونی چاہیے. یہاں پر بھی کوتاہی ہوتی ہے. اسی طرح سحری کے وقت میں ہم جب جاگتے ہیں تو ایک مزاج یہ بنائے پورا مہینہ ہم, میں نہیں کہتا 4 رکعت اور 8 رکعت, کم سے کم 2 رکعت تہجد کی ضرور پڑھ لیں. عام لوگ ماشاءاللہ اٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ پہلے, اتنا بڑا وقت ہے. سحری میں اٹھ کر تھوڑی دیر اللہ سے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے, یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے. تہجد کا جو آخری وقت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرما کر اعلان فرماتے ہیں, اللہ کی خاص رحمت اس وقت متوجہ رہتی ہے, اور مغفرت کا وقت ہوتا ہے. متقی بندوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے, وبالاسحار ہم یستغفرون, کہ سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں, یہ گناہوں سے معافی مانگنے کا وقت ہے. اللہ کے نیک بندے, متقی بندے رات کے آخری پہر اٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, تو یہ معافی مانگنے کا وقت ہے. تو ہم 5-10 منٹ فجر میں تہجد کی 2-4 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے, اس وقت اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ رہتی ہے. قبولیت دعا کا خاص وقت ہے, صرف رمضان میں نہیں, غیر رمضان میں بھی بات یہی ہے. رات کا جو آخری پہر ہے وہ خاص اللہ کی رحمتوں کے متوجہ ہونے کا ہے, خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اور اللہ کے نیک بندے پوری دنیا میں اس وقت اٹھ کر اللہ سے مانگتے رہتے ہیں, پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہوتا, کوئی اللہ کا ولی تہجد کے بغیر نہیں بن سکتا. علماء نے لکھا ہے اللہ کا ولی بننے کے لیے تہجد گزار ہونا شرط ہے, اور آپ تہجد گزار بن سکتے ہیں. 1 مہینہ مکمل پریکٹس کرے 30 دن, پھر دیکھیں رمضان کے بعد بھی اس کی توفیق ملے گی, کوئی مشکل نہیں ہے. بچے سے لے کر بوڑھوں تک, بڑوں تک, عورتوں تک, مردوں تک, سب کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں, 2-4 رکعت تہجد کی عادت بنائیں پورے رمضان میں, اور پھر 5-10 منٹ, 2-4 منٹ جتنا ہو سکے اللہ سے دعا کریں, خاص کر کے استغفار کریں, معافی مانگے. اللہ کے نیک بندے, متقی لوگ اس وقت اٹھ کر اللہ سے معافی مانگتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اس کی طرف بھی توجہ. ایک اور کوتاہی اس سلسلے میں, وقت ہو رہا ہے, آخری کوتاہی میں بتا کر ختم کر دیتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بغیر سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں. یہ خلاف سنت ہے, سحری کھانا سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا کھانا کھایا کرو, اس لیے کہ سحری کے کھانے میں برکت ہے, برکت کا کھانا ہے, یہ سنت ہے, اس کو سنت سمجھ کر کھائیں, کھانے پر بھی ثواب ملے گا. ہمارے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے روزے میں سحری کا فرق ہے. یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں اور سحری نہیں کھاتے، ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں سحری کھاتے ہیں، ہم میں اور ان میں یہ فرق ہے. اور ہمیں یہودی اور عیسائیوں کی مخالفت کا حکم دیا گیا، مخالفت یعنی ان کے اپوزٹ کرنا ہے، حتیٰ کہ نیک اعمال میں، جیسے یہ نیک عمل ہے سحری کھانا، عاشورہ کا روزہ ہے 10 محرم، اس میں کہا گیا کہ پہلے 9-10 یا 10-11 رکھیں یہودیوں کی مخالفت میں. تو جب اچھے کاموں میں ہمیں کہا گیا نیک اعمال میں یہودیوں کی مخالفت کرو، عیسائیوں کی مخالفت کرو، تو گناہوں کے کاموں میں، رسم و رواج میں ان کی ہم پیروی کریں، ایک ایسے ممکن ہے؟ مثال کے طور پر کیک کاٹنا ان لوگوں کی رسم ہے، آج ہمارے گھروں میں پورے فخر کے ساتھ منائی جا رہی ہے، ہزاروں روپے برباد کر کے اس پر خرچ کر کے غیروں کی رسم اپنے گھروں میں زدہ کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی یہودیوں کی عیسائیوں کی مخالفت کا حکم ہمیں اچھے اعمال میں دیا گیا ہے. تو رسم و رواج میں، بیکار کی چیزوں میں کتنا دور رہنا چاہیے ان سے؟ تو یہ شعور، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا صحیح پیغام ہمیں ان مسجدوں میں ملے گا. مسجدوں سے جڑے رہنے میں ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور زندگی کا تصور، اسلام کا واضح مفہوم، اسلامی تعلیمات، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں سمجھ میں آئے گی، دین پر چلنا آسان ہوگا، دین و شریعت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی. حق تعالی ہم سب کو یہ رمضان پوری امت کے لیے، ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے مبارک فرمائے، باعث مغفرت فرمائے، باعث رحمت بنائے، باعث ہدایت بنائے، اس کی صحیح قدر کرنے والا بنائے، گناہوں سے بچ کر نیکیوں کے ساتھ اس ماہ مبارک کو اور اگلی زندگی کو گزارنے والا بنائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب